الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صدق الله العظيم. سورة يوسف کا اب ہم آٹھواں رکوع شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 58 سے. تقریباً 7 برس گزر گئے وہ کہ جس میں خوشحالی کا معاملہ تھا, اب وہ قحط سالی کا دور شروع ہو رہا ہے, اور صرف مصری نہیں بلکہ روایات کے مطابق, تفسیری روایات کے مطابق خاصے بڑے علاقے میں یہ قحط آیا تھا, اور مصر کے باہر کے سبز کے علاقوں سے بھی لوگ یہاں پر آ رہے تھے غلہ لینے کے لیے. تو ذکر اب یہ آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے ہیں اسی قحط سالی کے دور میں غلہ حاصل کرنے کے لیے, اور کیونکہ زراعت وغیرہ کی منسٹری یا انتظام یوسف علیہ السلام کے پاس تھا تو وہ خود بھی موجود تھے کہ جب بھائی ان کے سامنے آئے ہیں, اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. پھر یہ کہ یوسف علیہ السلام نے عنایت کا معاملہ کیا, رحمت کا معاملہ کیا, اس کا ذکر آئے گا, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چھوٹا بھائی جو ہے بنیامین اس کو بھی لے کر آنا ورنہ کوئی غلہ نہیں ملے گا. فرمایا کہ وجہ اخوۃ یوسف, اور یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے آئے, فدخلوا علیہ بس ان کے سامنے پیش ہوئے, فعرفہم یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا, وہم لہو منکرون اور وہ ان کو نہ پہچانے, ولما جہزہم بجہادہم اور جب ان کا سامان انہیں تیار کرا دیا, قال اتونی بأخ لکم من ابیکم تو کہا اپنے بھائی کو, کہا کہ اپنے بھائی کو میرے پاس لانا جو تمہارے والد کی جانب سے ہیں, یعنی کہ والد تمہارے ایک ہیں لیکن وہ دوسری بیوی سے تھے, اس لیے الفاظ استعمال کیے, اور بھائی سے مراد یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین ان کا نام بیان کیا گیا. اللہ ترون انی اوف الکیل وانا خیر المنزلین, کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں, فعیل تعتونی بھی, پھر اگر تم اسے یعنی اس بھائی کو میرے پاس نہیں لاؤ گے آئندہ, فلاں کئی لکم عندی تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا, ولا تقربون اور میرے قریب بھی نہ آنا. قالو بھائیوں نے کہا, سنراود عنہ اباہ ہم اس کے متعلق اس کے والد سے خواہش کریں گے. اب یہ انداز دیکھیں آپ, یعنی کہ اپنے والد سے, اس کے والد سے خواہش کریں گے, فَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اور ہمیں یہ کام ضرور کرنا ہے, وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اور انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے خدمتگاروں کو کہا, اِجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ کہ ان کی پونجی کو ان کے بوروں میں رکھ دو, لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا شاید کہ وہ اسے معلوم کریں, اِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ جبکہ وہ لوٹیں اپنے لوگوں کی طرف, لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ وہ پھر واپس آ جائیں. اب یہ قرآن کریم کے ان مقامات میں سے کہ جہاں کوئی گمراہ ہونے کا خود فیصلہ کر لے تو اللہ کر بھی دے گا اسے, سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے, یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا, اللہ اسی کے بدلے بہت سو کو ہدایت دے گا اور بہت سو کو گمراہ بھی فرمائے گا. کوئی یہاں پر کہہ سکتے کہ ہاں کیونکہ بھائیوں کا معاملہ تھا تو پونجی واپس بھی کر دی اور غلہ بھی ان کو دے دیا, تو اقربہ پروری کی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ یوسف کون ہے جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود دے دی؟ رسول اکرم نے فرمایا, عزت دار کے بیٹے پوتے پر پڑ پوتے, کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اس طرح کی روش اختیار کی ہوگی؟ اس کا آسان حل کیا ہے کہ ان کی پونجی واپس رکھ دی, وہ ایک بڑے منصب پر ہیں, اپنے پاس سے پیسے ادا کر سکتے ہیں, مسئلہ کیا اس کے اندر؟ تو اس طرح کا کوئی خیال, کوئی باطل تصور وہ آنا یہ عصمت انبیاء کے خلاف بھی ہے, اور ہمارے ایمان کے ہاتھ سے, ہمارے ایمان کے ہاتھ سے چلے جانے کا موجب بھی بن سکتا ہے. فلما رجعوا الى ابیہم پھر جب بس جب وہ واپس لوٹے اپنے والد کے پاس, قالوا یا ابانا منع من الکیل تو کہنے لگے, ابا جان ہمارا تو غلہ روک دیا گیا, 10 بورے لے کر آئے ہیں, صرف اتنا کہا کہ 11ویں بھائی کو لے کر آنا ورنہ نہیں دوں گا, لیکن نہیں, منع من الکیل ہم نے تو روک دیا گیا. اب یہ کردار ہے انسانوں کا جو سامنے آ رہا ہے. فارسل معنا اخانا بس ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے, نقتل و انا له الحافظون ہم غلہ لائیں گے اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں. یوسف کی بھی نگہبانی کی انہوں نے بات کی تھی, اب اس کے متعلق بھی کہہ رہے ہیں چھوٹے کے متعلق بنیامین. قال هل آمركم علی, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں اس کے متعلق تمہارا اعتبار کروں, الا کما امنتکم علی اخی من قبل سوائے اس کے کہ جیسے اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی کے متعلق تمہارا اعتبار کیا تھا, ویسے معاملہ کر لوں. فاللہ خیر حافظا تو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے, وہ ارحم الراحمین اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا, وجدوا بضاعتهم تو انہوں نے اپنی پونجی پوری پائی, وردت الیہم جو کہ انہیں لوٹا دی گئی تھی, قالو وہ کہنے لگے, یا ابانا ابا جان دیکھیں, ما نبغی ہمیں اور کیا چاہیے, ہادہی بضاعتنا ردت الینا یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے, ونمیر اہلنا اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيد اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اتنا غلہ دیا جاتا تھا کہ جتنا ایک اونٹ پر لادا جا سکتا ہو۔ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِير یہ جو ہم لے کر آئے یہ تھوڑا ہے، پھر نہ شکری۔ دس بھائی گئے ہیں، دس اونٹ بھر کے لے کر آئے ہوں گے نا، لیکن یہ بہت کم ہے۔ یہ ہے اصل میں انسانوں کا کردار، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ قال لن ارسلہ معکم فرمایا یعقوب علیہ السلام نے کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ اسے نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ الا یہ کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو، لتأتننی بہ الا یحاط بکم کہ ضرور تم اسے میرے پاس لے آؤ گے الا یہ کہ تمہیں گھیر لیا جائے، تو اللہ کی مرضی ہوگی وہ۔ فلما آتوہ موثقہم پھر جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو پختہ عہد دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل تو نے فرمایا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ وکیل ضامن ہے۔ وقالا اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ایک تدبیر انہوں نے کرنا چاہی، یا بنی یا اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا جب وہاں جا رہے ہو مصر، ودخلوا من ابواب متفرقہ بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک تو تم نئے لوگ ہو غیر علاقے کے، اتنا بڑا جتھا کوئی لوگ دیکھیں گے تو پریشان ہوں گے، یا پھر یہ کہ بدنظری کا معاملہ ہو جائے، اس سے بچانے کے لیے تدبیر بتا دی۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء اور میں تمہیں بچا نہیں سکتا اللہ کی کسی بھی باس۔ جہاں تک نظر کا معاملہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ العین حق نظر برحق ہے، لگ سکتی ہے، ہاں اس کا توڑ کیا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نہ کسی کے آستانے پر، نہ کسی سے کوئی تعویذ لینے کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہمارے گھر میں موجود ہے وہ تعویذ کیا ہے، جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق کہ نظر سے بچنے کے لیے، جنات کے شرور سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے معوذتین کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے بڑا کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا جو رب کائنات نے دیا اور جس کی تلقین فرمائی اور پابندی فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء اور میں تمہیں بچا نہیں سکتا اللہ کی کسی باس، یہ ایک تدبیر ہے جو تمہیں میں نے بتائی ہے، ورنہ اصل اختیار اللہ کا حاصل ہے، اس کے باوجود وہ چاہے گا کہ تکلیف تم پر آئے تو آ سکتی ہے۔ ان الحکم الا للہ حکم کا اختیار فقط اللہ کو حاصل ہے۔ یہ الفاظ آیت نمبر 40 میں بھی آئے تھے اور پہلے آ چکے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 57 میں بھی۔ کامل اختیار حکم کا، فیصلے کا، وہ اللہ کو حاصل ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون بس چاہیے کہ توکل کرنے والے اسی پر توکل کریں۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے انہیں ان کے والد نے حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہ من اللہ من شیء اور وہ انہیں اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتے تھے، الا حاجتم فی نفس یعقوب قضاها مگر ایک شے کی خواہش یعنی احتیاط تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، وہ انہوں نے پوری کر لی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ اور بے شک وہ صاحب علم تھے اس بات کے جو علم ہم نے انہیں عطا کیا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ نواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں اب ذکر آئے گا کہ یہ سارے بھائی اب چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آئے ہیں، اور تدبیر الہی جو اللہ نے سکھائی تھی یوسف علیہ السلام کو، اس کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام نے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس ہی روک لیا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ولما دخلوا علی یوسف اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، آوا الیہ اخاہ تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، قال انی انا اخوک کہا کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، چھوٹا بھائی بنیامین، ان کو کہا فلا تبتئس بما کانوا یعملون تو جو کچھ وہ کرتے تھے تم اس پر غمگین نہ ہو۔ ان کو اندازہ ہوگا کہ میرے ساتھ کیا کچھ کیا تو اس کو تھوڑی انہوں نے چھوڑا ہوگا، تو اب تسلی بھائی کو دے رہے کہ تم پریشان نہ ہو۔ فلما جہزہم بجہادہم پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا، جعل سقایت فی رحل اخیہ تو اپنے بھائی کے سامان میں پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ اب یہ مقام ذرا احتیاط سے ہم پڑھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اور آگے ہمارے ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرما دی وہ الفاظ آ جائیں گے، لیکن احتیاط ہے اس مقام پر، وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہوا صرف اتنا، ایک پیالہ جو کہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کا ہوگا، قیمتی ہوگا، بس وہ رکھوا دیا یوسف علیہ السلام نے بھائی کے بونے، اور کیونکہ بھائی سے پہلے بات ہو چکی ہے تو بھائی کو اعتماد میں لے لیا ہوگا کہ ایسا ہونا ہے۔ اتنی سی بات ہوئی ہے، آگے ساری باتیں خود بخود ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، ثم اذن مؤذن ایھا العیر پہلے پکارنے والے نے اعلان کر دیا کہ اے قافلے والو، انکم لصادقون تم تو یقیناً چور ہو۔ ممکن ہے وہ بادشاہ کو ضرورت پیش آئی کچھ پینے کے لیے، ڈھونڈنے والوں نے ڈھونڈا ہوگا پیالہ، پیالہ ان کو ملا نہیں، انہوں نے پکارنا شروع کیا، دیکھا یہ تازہ تازہ قافلہ کھڑا ہوا ہے، ممکن ہے کہ یہی ہو، وہ پکار اٹھے انہ ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم ہی چور ہو. قالوا اقبلوا علیہم، وہ ان کی طرف منہ کر کے بولے ماذا تفقدون، تم کیا گم کر بیٹھے ہو. قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیمانہ نہیں پاتے، یہ پیالہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ ہی کا تھا. ولمن جا به حمل بعیر، اور جو کوئی وہ لے کر آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ ہوگا، یعنی ایک اونٹ جتنا غلہ اسے دیا جائے گا. وانا به زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں، اس نے کہہ دیا. قالت اللہ، وہ بولے اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض، تم خوب جانتے ہو کہ ہم زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے. وما كنا صادقین، اور نہ ہم چوری کرنے والے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، اب یہ سب نیچرلی ہو رہا ہے، ساری تدبیر اللہ کی، ابھی ذکر آ جائے گا آگے. قالو فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اب وہ جو پکارنے والے آئے تھے انہوں نے کہا اچھا اگر تم جھوٹے نکلے تو بتاؤ اس کی سزا کیا ہوگی، پھر نیچرلی ان کے منہ سے نکل گیا. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، کہنے لگے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں پایا جائے گا وہی اس کا بدلہ ہوگا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور وہ یعقوب علیہ السلام پوتے ابراہیم علیہ السلام کے، شریعت ابراہیمی کی بات انہوں نے بیان کی، وہ کیا تھی کہ اس شریعت کے مطابق چور کی سزا یہ تھی کہ ایک سال تک اس کا غلام رہے گا کہ جس کے ہاں اس نے چوری کی ہوگی، یہ ان کی زبان سے نکل گیا. کذالک نجزی الظالمین، فرمایا کہ اسی طرح ظالمین کو سزا دیتے ہیں. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بس ان کے بوروں سے تلاش کرنا شروع کیا اپنے بھائی کے بورے سے پہلے، یہ یوسف علیہ السلام آ گئے. ثم استخرجها من وعاء أخيه، پھر اس کو اپنے بھائی کے بورے سے نکال لیا. یہاں تک اگر پڑھیں گے تو کچھ شبہ، کچھ شک آتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے کیا غضب کر دیا، لیکن اگلے تین الفاظ میں ہمارے ایمان کی حفاظت کر لی اللہ نے. کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. تو سارا اگر کوئی معاذ اللہ بلیم دینا چاہ بھی رہا ہے یوسف علیہ السلام کو تو بڑھ جائے گا، اور ظاہری بات ہے اللہ کو تو کوئی بلیم دینے سے رہا، کر کے تو دیکھے کوئی، پھر اللہ کی پکڑ کیسی آئے گی. ساری تدبیر اللہ کی تھی، اس میں فقط کیا ہوا، بھائی کو اعتماد ملے کہ پیالہ رکھ دیا، پکارنے والوں نے بادشاہ کا پیالہ نہیں پایا تو پکارنا شروع کیا، یہ نظر آئے ان کو کہا تم چور، انہوں کہا کہ ہم چور نہیں، کاشا چور نکلے تو کیا ہوگا، انہوں کہا کہ یہ سزا ہوگی، اور وہ سزا خود بخود ان پر آ گئی، اور نکلا کس کے بورے میں سے، بھائی کے بورے میں سے، اب بھائی کو روک لیا جائے گا. کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے. ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، ان کے لیے روا نہیں تھا، شائع نشان نہیں تھا کہ بھائی کو روکتے بادشاہ کے دین کے تحت، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے. بادشاہ کے قانون میں کوئی ایسی کلاز نہیں تھی کہ اس کے تحت ایسا کام کرتے، اور اس سے بہتر رائے یہ ہے کہ بادشاہ کے قانون کو اور اپنے اختیار کو استعمال کرنا، یہ ان کے شائع نشان نہیں تھی فقط بھائی کے لیے. یہ تو ساری تدبیر الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ نے تدبیر ان کو سکھا دی. تو سارا معاملہ اللہ کی تدبیر کا اس مقام پر. مزید نوٹ کیجئے، دین الملک، بادشاہ کا دین، حالانکہ دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا اسے قبول نہیں کیا جائے گا. یہ آ گیا دین الملک، کیا مطلب، جس زمین پر بادشاہ کو بڑا مان کے اس کے احکامات کو نافذ کیا جائے تو دین اس بادشاہ کا ہو جائے گا جیسے کہ اس کا تھا، اور جس زمین پر اللہ کو بڑا مان کر اس کے احکامات کا نفاذ ہو تو دین تب اللہ کا ہوگا. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، سورہ النصر میں. اب تم دیکھ رہے ہو لوگ جوگ در جوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یہ ہے تصور دین کا. نماز زکات روزہ یہ تو اس وقت بھی چل رہا تھا، مشرکین کے یہاں بھی نمازوں کا کوئی نہ کوئی تصور تو موجود تھا، اس سے دین مکمل نہیں ہوتا، یہ تو عبادات ہیں، چند پلرز آف اسلام ہے نا، ارکان اسلام ہے، ان پہ تو اسلام کی عمارت کو پورا ہمیں تعمیر کرنا ہے. وہ کل دین کیا ہے، جس میں سیاسی نظام میں بڑا اللہ بندوں کے لیے خلافت ہے، جس میں معاشی نظام میں مالک اللہ بندے امین، جس میں معاشرتی سطح پر خالق اللہ بندے برابر ہے مساوات ہے سب کے لیے، وہ نظام کے جس میں اللہ کو ان الحکم الا للہ، اس کو بڑا حاکم مان کر اس کے احکامات کا نفاذ ہو تب دین اللہ کا ہوتا ہے، ورنہ دین بادشاہ کا ہو جائے گا، یا دین دین جمہور، جمہوریت جو فیصلہ کرے، اکثریت کے فیصلے کو مانا جائے گا، اکثریت کہے کہ شراب جائز تو شراب جائز ہو جائے گی، اکثریت کہے کہ ہومو سیکچولیٹی کا بل پاس کر دو جائز تو جائز ہو جائے گا، یہ دین جمہور ہے. پہلے ایک اکیلا فرعون کھڑا ہوتا تھا خدائی کا دعویٰ کر کے، اب ایک قوم کچھ لوگوں کو اپنے ووٹ سے منتخب کر کے اوپر لاتی ہے، وہ جو چاہتے بل پاس کر دیتے، یہ دین جمہور. دین اللہ کیا ہے، اللہ کو حاکم حقیقی مان کر اس کی بات کو ماننا زندگی کے تمام گوشوں کے اندر. یہ تصور ہی آج نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا, امت کو کوئی احساس بھی نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. یہ چند نمازیں, یہ عبادات, یہ کل دین نہیں, یہ کل دین کی طرف لے جانے والی شے ہیں, ذرائع. تو یہ ہے دین الملک, یہاں پر آیا اور دین اللہ سورہ نصر میں ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ, وہ بادشاہ کے دین کے تحت نہیں روک سکتے تھے اپنے بھائی کو الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے, اس کی مشیت ہو. نرفع درجات من نشاء, ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم, اور ہر صاحب علم کے اوپر ایک خوب علم رکھنے والا یعنی اللہ موجود ہے. قالو, انہوں نے کہا, ان یسرق, اگر اس نے چرایا ہے, فقد سرق اخو له من قبل, تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. اب یہ 10 بھائی ایک طرف, یہ ہے جو کردار آ رہا ہے سامنے, اور جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. فاسر رہا یوسف فی نفسہ, بس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اندر ہی اندر دل میں چھپایا. ولم یبدیھا لہم, اور ان کے لیے ظاہر نہ فرمایا. قال انتم شر مکانا, کہا کہ تم بدتر درجے میں ہو. واللہ اعلم بما تصفون, اور جو تم جھوٹ بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. قالوا یا ایھا العزیز, کہنے لگے اے عزیز. اب یہ لفظ یوسف علیہ السلام کے لیے آ گیا, صاحب منصب. ان له ابا شیخا کبیرا, بے شک اس کے والد بڑے بوڑھے آدمی ہیں. فقد احدنا مکانا, بس اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو. انا نراک من المحسنین, ہم تو تمہیں عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. قال معاذ اللہ, فرمایا کہ اللہ کی بنا, ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده, کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑیں کہ جس کے پاس ہم نے اپنے سامان کو پایا. بڑا پیارا انداز. یہ نہیں کہا کہ جس نے چوری کی, نہیں, ہم نے جس کے پاس اپنے سامان کو پایا. انا اذا لظالمون, پھر تو ہم ظالمین میں سے ہو جائیں گے. یہ ممکن نہیں کہ کسی اور کو روکا جائے. 10 اور وہ شروع ہو رہا ہے. اب بھائیوں کی واپسی ہے, پھر یعقوب علیہ السلام کو جا کے انہوں نے بتایا کہ دوسرا بیٹا بھی, وہ بھی گیا, تو صبر کا دامن انہوں نے تھامے رکھا, اور بیٹوں کو بھی مایوس نہ ہونے کی تلقین وہ کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی یوسف علیہ السلام کا پھر اعلان ہو جائے گا, بھائی دوبارہ واپس ان کے سامنے آئیں گے اور وہ کہہ دیں گے کہ میں ہی یوسف ہوں, اور پھر اس طرح بھائی وہ مل جائیں گے یوسف علیہ السلام سے آ کر. یہ رکوع نمبر 10 میں تفصیل آ رہی ہے. فلما استيأس منه خلصوا نجيا, پھر جب وہ ان سے مایوس ہو گئے تو مشورہ کرنے لگے اکیلے بیٹھ کر. قال کبیرهم, تو ان کے سب سے بڑے بھائی نے کہا, یہ وہی جس کا نام یہودا بیان کیا گیا ہے, جس نے اس وقت کیا کہا تھا, قتل نہیں کرو کسی, کنویں میں ڈال دو, ذرا ہلکی بات کہی تھی, انہی کا ذکر. قال کبیرهم, کہا ان کے بڑے بھائی نے, الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا پختہ عہد لیا. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف, اور اس سے پہلے تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو تقصیر و خطا کی تھی, غلطی کی تھی. فلن ابرح الارض, بس میں ہرگز زمین سے نہیں ٹلوں گا. حتی اذن لی ابی, یا تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں. او یحکم اللہ لی, یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے. وہ خیر الحاکمین, اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم, لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس. فقولوا, اور کہو, یا ابانا ان ابنک سرق, اے ابا جان, اے ہمارے والد صاحب, آپ کے بیٹے نے چوری کی. وما شہیدنا الا بما علمنا, اور ہم نے تو صرف وہی گواہی دی جس کو کہ ہم فقط جانتے تھے. وما کنا للغیب حافظین, اور ہم غیب کے نگہبان یعنی جاننے والے نہ تھے. واسأل القرية التي كنا فيها, اور پوچھ لیجئے اس بستی سے جس میں ہم تھے. والعیر التي اقبلنا فيها, اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں. وانا لصادقون, اور بے شک ہم سچے ہیں. قالا, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا, کیونکہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ تو سامنے تھا, اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہہ دیا. بل سولتکم انفسکم امرا, بلکہ تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے. فصبر جمیل, پھر عمدہ اخلاق, بس صبر ہی عمدہ ہے. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا, شاید کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے. یہ بہم جمع کا صیغہ ہے, یوسف علیہ السلام, بنیامین, اور وہ تیسرے بڑے بھائی جو رہ گئے تھے, ان سب کو اللہ لے آئے. قریب ہے کہ ایسا ہو جائے. انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. وتولى عنهم, اور ان سے یعنی بیٹوں سے منہ پھیر لیا. وقال یا اسف علی یوسف, اور کہا ہے افسوس یوسف پر. اب دیکھیے, پیغمبر ایک رسول اللہ کا, جہاں رسول ہوتا ہے وہاں انسان بھی ہوتا ہے, اور انسان میں دل بھی اللہ نے رکھا, تو جذبات کا اظہار ہو جایا کرتا ہے. تو جذبات کا اظہار غم کے آنسو بھی اگر بہ جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, بلکہ مسنون ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا, وہ آپ کی گود میں تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، مجھ میں بھی اللہ نے دل رکھا ہے، ہاں آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، زبان پر وہی کچھ ہوگا جو اللہ کو پسند، واویلے نہیں، چیخنا چلانا نہیں، تھپڑے مارنا نہیں چہرے پر، گریبان چاک کرنا نہیں، ماتم کرنا نہیں، یہ منع ہے، حرام ہے۔ زبان سے ہم دوسروں کو تسلی دیں گے، اور آنکھیں اس سے اگر کوئی آنسو بہا لے، اپنے غم کا اظہار کر لے، کسی کے گلے رکھ کے اپنے غم کا اظہار کر دے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہی معاملہ یہاں پر بھی، بقول یا اسفا علی یوسف، کہا کہ ہائے افسوس یوسف پر، بب یغبط عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں غم سے، بس وہ گھٹ رہے تھے، شدید غم کی کیفیت ہے۔ یہ شیطان کا معاملہ، میں نے عرض کیا تھا نا، کیا پٹی پڑھائی بھائیوں کو، اس کو الگ کر دو تو والد کی توجہ تمہارے لیے ہو جائے گی، بھائی کو دور کیا چھوٹے کو یوسف علیہ السلام کو، اتنی ہی باپ کے دل میں محبت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑھ گئی، الٹی پٹی شیطان کی۔ قالت اللہ، بولے بیٹے ان کے، اللہ کی قسم، تفتو تذکر یوسف، آپ تو بس یوسف کو یاد ہی کرتے رہیں گے، حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ ہو جائیں بیمار، او تکون من الحالکین، یا ہو جائیں ہلاک ہونے والوں میں سے، اسی میں آپ کی موت واقع ہو جائے گی، یہی کرتے رہیں گے آپ۔ قالا، فرمایا، اب ایک نبی کا توکل اللہ پر، ایک بندہ مومن کا طرز عمل بھی یہی ہو، جتنی مشکلات آ جائیں معاملہ بندہ اللہ کے حوالے کرے۔ قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، فرمایا کہ میں نے تو اپنی بے قراری اور اپنا غم وہ میں بیان کرتا ہوں اللہ سے، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد مزید تلقین کر رہے ہیں بیٹوں کو، جاؤ تلاش کرو، یا بنی یذهبوا فتحسسوا، اے میرے بیٹو تم جاؤ پس کھوج نکالو، می یوسف واقعی، یوسف کی اور اس کے بھائی کی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی جو کفر کرنے والے ہیں۔ اس اعتبار سے اس آیت کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے ہمارے دین، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنا یہ فرض ہے، لازم ہے ہمارے لیے۔ تو فرمایا کہ مایوس مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتے جو کفر کرنے والے ہیں۔ فلما دخلوا علی، پھر جب وہ ان کے سامنے آئے، اب پھر آئے، تیسری مرتبہ آئے یوسف علیہ السلام کے سامنے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو پہنچی ہے سختی، وجئنا ببضاعت مزجات، اور ہم ناقص پونجی لے کر آئے ہیں، فاوفی لنا الکیل، بس ہمیں پورا ناپ دو، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کرو۔ اب یہ ان کی بگڑی ہوئی حالت اور غربت تنگسی، اس کا ادارہ کر رہے ہیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، بھائیوں کی خستہ حالت دیکھ کر اب انہوں نے اظہار کر دیا، قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وباقی، کیا تمہیں خبر ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اذا انتم جاہلون، جبکہ تم نادان تھے، قالوا ائنک لانت یوسف، کہنے لگے کیا تم ہی یوسف ہو، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، کیا تم ہی یوسف ہو، قال انا یوسف، فرمایا کہ ہاں ہاں میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے یقینا ہم پر احسان فرمایا، انہ من یتقی ویصبر، بے شک جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے، فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ کوئی شکوا نہیں زبان پر، بلکہ شکر کے کلمات اللہ تعالی کے لیے۔ قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ یہ کردار مکمل ہو گیا، کس کا؟ بھائیوں کا۔ اینڈ ریزلٹ سب کا اچھا ہے، اس لیے جب ہم مطالعہ کر رہے ہوں گے تو کچھ تو نکات بیان ہوں گے، بھائی یہ انسانی فطرت، انسانی سرشت ایسی ہو جاتی، انسانی عمل ایسا ہو جاتا ہے، شیطان ورغلا دیتا ہے تو بھائی کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے یہ بالکل عمدہ، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم خطاوار تھے۔ اور والد کے سامنے بھی آیت نمبر 97 آئے گی، انہوں نے اپنی خطا کا اعتراف کر لیا۔ اور سورہ البقرہ آیت نمبر 134 میں بھی تفصیل ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی موت کے وقت پوچھا بھائی کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، سب نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو انجام کے اعتبار سے انجام ان سب کا بہترین ہے، اس لیے کوئی انگلی اٹھانا، کوئی نازبہ کلمات استعمال کرنا، کوئی غیر اخلاقی الفاظ استعمال کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں۔ صرف یہ کہ مطالعے کے دوران کچھ باتیں لوگوں کے سامنے ذہن نشین کرنے کے لیے کچھ کہنا پڑ جائے تو وہ بات الگ ہے، لیکن انگلی اٹھانا معاذ اللہ، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ انہوں نے معافی مانگ لی، ان کننا لخواتین، بے شک ہم ہی خطاوار تھے۔ قالا، اب یوسف علیہ السلام کا کردار، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں آج، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر رحمت فرمانے والا ہے۔ نوٹ فرمائیے، یہی الفاظ تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کے موقع پر، جب لوگوں نے کہا، لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں مشرکین، اور یہ بھی کہنے لگا کہ آپ اخن کریم ہیں، بڑے رحم فرمانے والے، کرم کرنے والے بھائی، اور عبداللہ کے بیٹے وہ بھی رحم فرمانے والے تھے، تو ہمیں تو یہی توقع ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ، میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو داستان یوسف میں دراصل سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہاں بھی معاملہ کیا ہوا، عروج مل گیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہاں بھی کیا ہوا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں اس دن داخل ہوئے تھے۔ اذهبوا بقميصي هذا، تم میری یہ قمیص لے کر جاؤ، فالقوه على وجهي، اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرا، وہ چلے آئیں گے دیکھتے دیکھتے، واتونی باہلکم اجمعین، اور میرے پاس اپنے تمام گھر والوں کو لے آؤ۔ اب گیارہواں رکوع شروع ہو رہا ہے، یہ کرتا پہنچ جائے گا، یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشبو بھی آ جائے گی، ان کی بینائی بھی واپس آ جائے گی، یہ سب کے سب مصر آ جائیں گے، اور خواب کی تعبیر وہ مکمل ہو جائے گی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے جو ہم انشاءاللہ اس رکوع میں پڑھیں گے۔ ولما فصلت العیر، اور جب قافلہ روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ان کے والد نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، انی لاجد ریح یوسف، کہ بے شک میں تو یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں، لولا ان تفندون، اگر یہ نہ جانو، یعنی کہ یہ نہ کہو کہ میں بہک گیا ہوں، مجھے تو خوشبو آ رہی۔ یہ ہے علم غیب کا مسئلہ جو اس مقام سے حل ہو جاتا ہے۔ یہی یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کو کچھ بھی پتا نہیں، قریب میں ہی، اور یہی یوسف علیہ السلام سینکڑوں میل دور ہیں، قمیص چلنا شروع ہوئی تو خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ تو علم غیب کل اللہ کے پاس۔ سورہ انعام آیت نمبر 59، وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو، غیب کی تمام کنجیاں اللہ کے پاس، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سو آیت الکرسی میں ہے، ولا یحیطون بشیء من علمی الا بما شاء، اس کے علم سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، الا کہ وہ جو چاہے، اس نے چاہا اپنے رسولوں کو عطا فرمایا، کتنا، یہ کام ہمارا نہیں ہے، جتنا دیا دیا، سب سے بڑھ کر کس کو دیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن کل اللہ کے پاس، اپنے رسولوں میں سے جس کو جب جتنا چاہا دیا، نہیں دینا چاہا تو یعقوب علیہ السلام کو نہیں پتا کہ بیٹا کنویں میں قریب میں ہے، دینا چاہا تو دیا سینکڑوں میل دور، اور خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہے جو مسئلہ بآسانی سمجھ میں آنے والی بات۔ قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، تو جو گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم بے شک آپ تو بس قرآن وہم میں ہی رہیں گے۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری دینے والا آیا، روایات کی روشنی مفسرین بیان کرتے ہیں، وہی بڑا بھائی یہودا، اس نے لا کے چہرے پہ یہ قمیص رکھی۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب خوشخبری دینے والا آیا، القاه على وجهه، تو اس کرتے کو ان کے، یعنی یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو وہ لوٹ کر دیکھنے لگے، یعنی بینا ہو گئے۔ قال الم اقل لكم، فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالو، اب بیٹے والد کے سامنے بھی بخشش کی دعا کر رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں اور معافی بھی مانگ رہے ہیں ان سے۔ قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے کہنے لگے اے ابا جان، ہمارے لیے بخشش مانگیے ہمارے گناہوں کی، انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے۔ یہ عمدہ انجام آ گیا۔ قالا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، میں قریب اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فوراً کیوں نہیں مانگی، وہ بہترین وقت کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں احادیث کی روشنی میں کون سا ہے، رات کا آخری حصہ، قبولیت کا وقت، شاید اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت وہ خاص دعا کرنا چاہیں گے اپنی اولاد کے لیے، اس لیے کہا کہ سوف استغفر لکم ربی، ان قریب تمہارے گناہوں کی بخشش مانگوں گا اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ معاملہ حقوق العباد کا تھا، یوسف کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، تو کچھ ان سے بھی معافی تلافی کرا کے پھر اللہ سے معافی مانگیں گے۔ کیوں کہ حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک بندے سے معافی نہیں مانگ لی جائے، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے۔ فلما دخلوا على یوسف آوا الیہ ابویہ، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھکانہ دیا۔ یہ آگئے سرحد پر مصر کی استقبال کے لیے. اگلے الفاظ بتا رہے ہیں وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین, اور کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو تم مصر میں داخل ہو جاؤ گے امن کے ساتھ. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا. وخروا له سجدا, اور وہ ان کے آگے گر گئے سجدے میں. اب یہاں عام طور پر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی, کسی کی تعظیم میں جھک جانا, یہ پچھلی شریعتوں میں جائز تھا, بعد میں ہماری شریعت میں حرام ہو گیا. اکثر مفسرین کی رائے تو یہ ہے, لیکن اس سے بہتر رائے یہ ہے کہ یہ جھکنا سجدہ صرف نماز ہی مراد نہیں ہے, جسٹ تھوڑا سا بو ڈاؤن ہو جانا, جیسے کہ جاپنیز کے اندر ابھی ملتا ہے, وہ تو پورا رکوع کر لیں تو وہ تو بالکل ہی غلط ہے, ذرا سا سر کو جھکا دینا کسی کی تعظیم میں, اس طرف یہ اشارہ ہے. نماز والا ہی سجدہ مراد لینا اس پہ ضروری نہیں, یہ بہتر رہا ہے کہ بس ذرا احترام میں کسی کے تھوڑا سا جھک جانا, تو وہ جھک گئے. وقالا, اور انہوں نے کہا یا ابتی, اے ابا جان, ھذا تعبیر رؤیا من قبل, یہ ہے میرے اس سے پہلے خواب کی تعبیر. قد جعلها ربی حقا, اس کو میرے رب نے سچا کر دکھا دیا. وہ سورج اور چاند والدین ہو گئے, اور گیارہ ستارے یوسف علیہ السلام کے علاوہ جو باقی بھائی تھے گیارہ, وہ ہو گئے. قد جعلها ربی حقا, اس کو میرے رب نے سچا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور بے شک انہوں نے مجھ پر اس نے اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ جب مجھے قید خانے سے نکالا. وجا بکم من البدوی, اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان, اس کے بعد نے شیطان نے جھگڑا ڈال دیا. بینی و بین اخوتی, میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. یہ دیکھیے پیغمبرانہ اخلاق, کوئی نقیر نہیں بھائیوں پر, تم نے ایسا کیا تم نے ویسا کیا, نہیں, میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے جھگڑا ڈال دیا تھا, سارا بلیم اس پر گیا. ان ربی لطیف لما یشاء, بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے عمدہ تدبیر فرماتا ہے. انہو العلیم الحکیم, بے شک وہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اس کے بعد بڑی پیاری دعا یوسف علیہ السلام کی, ربی قد آتیتنی من الملک, اے میرے رب تو نے مجھے ایک ملک عطا فرمایا, بادشاہت عطا فرمائی, سوری اقتدار عطا فرمایا, منصب عطا فرمایا. وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اور مجھے باتوں کی معاملہ فہمی کا علم عطا فرمایا. فاطر السماوات والارض, تو آسمان و زمین کے اے پیدا کرنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. توفنی مسلما, مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما. یہ ہے ایک پیغمبر کی دعا, یہ ہم نے پڑھی تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا, اسماعیل علیہ السلام کی دعا سورہ البقرہ آیت نمبر 128 میں, ربنا وجعلنا مسلمین لک, اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا. یہ کیا کہہ رہے ہیں, توفنی مسلما, اللہ مجھے موت دے حالت فرما برداری میں. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا, اسلام یہ ہے بھائی. سورہ آل عمران آیت نمبر 102, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم ہو, یعنی ہر لمحہ حالت فرما برداری میں, نہ جانے کس وقت موت آ جائے اور کیا منہ لے کے اللہ کے پاس جاؤ. نہیں, توفنی مسلمہ, مجھے اسلام کی فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرما. والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جا رہا ہے, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کے نزول سے تقریباً جو ہے 2500 برس پہلے کا واقعہ جو آپ بیان کر رہے ہیں, یہ آپ کی صداقت کی بہت بڑی دلیل ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم, اور آپ ان کے پاس موجود نہ تھے. اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون, جبکہ انہوں نے اپنا کام پختہ کیا اور جبکہ وہ کچھ چال چل رہے تھے, کچھ ارادے کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرص بمؤمنین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. ان کے کہنے پہ مراد یہود بھی, اتنا تفصیلی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. مشرکین مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اتنے 2500 برس پرانے واقعات کو کتنی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں, خود تو بیان نہیں کر سکتے, کوئی علم ہے یعنی اللہ کی طرف سے جو دیا گیا, لیکن مان کے نہیں دیتے. تو اے نبی, وما اکثر الناس ولو حرص بمؤمنین, اگرچہ کتنے ہی آپ چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر, اور آپ ان سے اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگتے. یہ بے لوس ہونا, دائی کا بے لوس انداز سے اللہ کی دعوت کا کام کرنا. وما تسألهم علیہ من اجر, اور آپ ان سے اس پر کوئی اجر تو نہیں مانگتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ تو کچھ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. اس کے بعد بار بار رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں اختتامی خطاب ہے, شرک کی نفی اور دعوت اللہ اس کی اہمیت کا ذکر آئے گا, اور رسولوں کو اس بات کی تسلی کہ اللہ کی مدد آتی ہے اور نافرمان ہلاک کیے جاتے ہیں اس کا ذکر بھی آئے گا. فرمایا کہ وَقَعَيِّ مِنْ آیَتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، جن پر سے وہ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ کہ وہ ان سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ معجزات کے مطالبے کر رہے ہیں، اللہ نے آسمان اور زمین میں جا بجا اپنی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 53، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب نشانیاں دکھائیں گے اس کائنات میں بھی، ان کے اپنی جانوں میں بھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات دن کے آنے جانے میں نشانیاں لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے۔ سورہ داریات آیت نمبر 21، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو یہ کائنات اور یہ تمہاری اپنی جانیں بھری پڑی اللہ کی نشانیوں سے، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ گزر جاتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ ورنہ ایک ایک بیج میں، ایک ایک پودے میں، ایک ایک پھل میں، پانی کے ایک ایک گھونٹ میں، چاول کے ایک ایک دانے میں، ایک انسان کے ایک ایک عضو میں بے شمار نشانی اللہ کی موجود ہیں، لیکن وہم عنہا معرضون، یہ اعراض کر کے گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد شرک کے حوالے سے ایک بڑی اہم اور سخت آیت آ رہی ہے، وما یؤمن اکثرہم باللہ، اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے اللہ پر، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ یہ ماننے والوں کا ذکر ہے کہ کچھ نہ کچھ شرک کی آمیزش کر جاتے ہیں۔ اسی لیے سند دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 6 مرتبہ، وما کان من المشرکین، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شرک کے حوالے سے شناعت آئی ہے سورہ النساء آیت 48 اور آیت نمبر 116 میں، اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، ہاں توبہ کے ساتھ تو شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ تفصیل میں اس کر چکا ہوں، سورہ النساء آیت نمبر 116 کی روشنی میں، شرک اللہ کی ذات میں، شرک اللہ کی صفات میں، شرک اللہ کے حقوق میں بھی ہوتا ہے۔ حق اس کا عبادت، جس کے دو پہلو، محبت اور اطاعت اللہ کے لیے، محبت سب سے بڑھ کر اللہ کی، اطاعت سب سے بڑھ کر اللہ کی۔ اگر اللہ کے مقابلے میں کسی اور شے کی محبت زیادہ ہے، مال وغیرہ کی، شرک۔ اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کہیں نفس کی یا کسی غلط نظام کی بات مانی جا رہی، شرک۔ کہیں محبت مال کی بڑھ گئی، شرک۔ بیوی اور اولاد کی ایسی خواہشات پوری کر رہے ہیں کہ اللہ کے احکامات پامال ہو جائیں، تو اللہ نیچے ہو گیا، ان کی خواہشات اوپر ہو گئی، شرک۔ ریاکاری، دکھاوا، شرک۔ یہ نظر و نیاز، مراسم عبودیت، موڈس آف ورشپ کسی اور کے لیے، شرک۔ تفصیل کے لیے سماعت فرمائیے 6 آڈیو کیسٹس محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے، حقیقت و اقسام شرک کے نام پر۔ ایک چھوٹا سا کتابچہ بھی ہے، وہ بھی آپ کو اس موضوع پر مل جائے گا۔ ایک ویڈیو کیسٹ بھی ہے تقریباً 2.5 گھنٹے کی، اس میں یہ مباحث ایک ہی مقام پر آپ کو مل جائیں گے۔ تو ان کیسٹس کی سماعت یا اس کو دیکھنا یا اس کتابچے کا کسی درجے میں پڑھنا، انشاءاللہ وہ مفید رہے گا۔ وما یؤمن اکثرہم باللہ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے، الا وہم مشرکون، مگر یہ کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ اف امنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، بس کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر اللہ کے عذاب کی آفت آ جائے، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے، وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ ان کو شعور بھی نہ ہو، تو اتنے بے خوف ہو گئے اور نافرمانی ہی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت کیا تھی؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ہادھی سبیل، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے، ادعو اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، علا بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے کنوکشن اور یقین کے ساتھ، انا ومن تبعنی، میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی مستقل سنت، ادعو اللہ، میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف۔ سنتیں بے شمار ہیں اور بعض آرا کا بھی اختلاف آ جاتا ہے، دیکھیے یہ وہ سنت ہے جو 23 برس کی مستقل سنت، کسی مکتب فکر اس میں کوئی اختلاف نہیں، کسی کو اختلاف نہیں، باقی بہت سی آرا میں اختلاف ہے، مسالک کا ہے، مختلف مذاہب، مذہب شافعی، مذہب حنفی کے اعتبار سے اس کرو اختلافات ہیں۔ یہ 23 برس کی سنت، اور آج امت نے اسی کو چھوڑ دیا، وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی فلاں مخصوص جماعت ہے وہ یہ کام کرے گی۔ 23 برس کی سنت اللہ کے رسول کی، تو یہ اس کو فالو نہیں کیا تو کچھ بھی نہ کیا، اس پر ہی موقوف ہے ہماری نجات، ہمیں پیدا اسی کام کے لیے کیا گیا۔ تفصیل آ چکی سورہ آل عمران آیت نمبر 110، پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 104، تفصیل آ چکی ہے ہمارے ساتھ، یہ مستقل 23 برس کی سنت۔ اور ادعو اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، ہمارے یہاں بدقسمتی مسلکوں کی دعوت دی جاتی ہے، اپنے اپنے افکار کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ کی دعوت نہیں دی جاتی، جس کا واحد اظہار اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن کی دعوت نہیں جاتی، نہیں دی جاتی، اپنی اپنی کچھ کتابیں ہیں اس کی دعوت دی جاتی، اپنے شیوخ کی دعوت دی جاتی ہے، اپنی شخصیتوں کی دعوت تو دے دی جاتی ہے، رب کائنات کی طرف شاید نہیں ہے، شاید ادعو الى اللہ، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. یہ سارے مسالک وغیرہ کل دین میں ہیں جو اللہ نے دیا ہے. دین اوپر ہے، مسالک نیچے ہیں، آرا نیچے، دین اوپر. نماز ادا کرنی ہے، یہ دین ہے. یہ آرا کا اختلاف ہے، یہ مذاہب اور آرا اور مسالک ہو جائیں گے. دین کی دعوت اللہ کی طرف بلانا ہے لوگوں کو، اور یہی وہ کام ہے کہ جو امت کو جوڑنے والا ہے. ہم نے توڑنے کا کام کر دیا، یہ فلاں کی مسجد، وہ فلاں کی مسجد، وہ فلاں کی مسجد، یہ میری کتاب، یہ تیری کتاب، وہ فلاں کی کتاب، یہ تیرے افکار، یہ میرے افکار، من دیگر ہم تو دیگری. اس لیے تفرقے ہیں. یہ کام ہمیں جوڑنے والا ہے. ادعو الى اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. ہاں کیسی دعوت؟ علی بصیرت، پورے کنوکشن اور بصیرت کے ساتھ. جو کہہ رہا ہوں میرا اس پر یقین ہے. وانا اول المسلمین وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا، میں سب سے پہلے فرما برداری قبول کرنے والا. دل میں گہرائی ہے، اس کی بنیاد پر یہ بات عرض کر رہا ہوں. یہ ہے طریقہ کار. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دل سے نکلنے والی بات ہے. تو علی بصیرت، یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا یقین اپنا مضبوط ہوگا اللہ کے کلام پر، اللہ کے دین پر. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہوگا، دین کا باقاعدہ علم حاصل کرنا ہوگا، تبھی وہ کنوکشن اور یقین ملتا ہے جس کی بنیاد پر بندہ پورے وسوخ کے ساتھ دوسروں کے سامنے بات کرتا ہے. یہ طریقہ کہ کتاب کھولی ہوئی ہے اور آنکھیں دوسروں کے سامنے، کبھی کبھی کتاب کی طرف، کبھی ہاتھ ادھر، کبھی پیر ادھر، اور کبھی آنکھیں ادھر، یہ دین کی دعوت کا طریقہ کار نہیں. دل سے نکلنی چاہیے بات. وہ کب ہوگا؟ جب باقاعدہ دین کا علم حاصل کیا جائے گا، جب باقاعدہ حقیقی ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس کا بیسک سورس، اولین سورس اللہ کی کتاب قرآن کریم. اور یہی دعوت کا بیسک انسٹرومنٹ میں گنوا چکا ہوں آپ کو. سورہ مائدہ آیت نمبر 67، سورہ مریم آیت نمبر 97، سورہ قاف آیت نمبر 45، سورہ فرقان آیت نمبر 52. یہ سارے مقامات کیا بتا رہے ہیں؟ دعوت، تبلیغ، انذار، بشارت، تذکیر، بڑا جہاد مکے کا، سب قرآن سے کرنا ہے. یہ بصیرت وہاں سے ملے گی. علی بصیرت، پورے یقین اور کنوکشن کے ساتھ. انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی. تو اصل اتباع کرنے والے کون؟ جو اس دعوت دین کی سنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہو. آج لوگوں کو محبوب تو ہے کہ موت بھی آئے تو سرکار کے قدموں میں. وہ مسجد نبوی کی ایک روایت کے مطابق 1,000 اور ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب، وہ حرم کی 1,00,000 نمازوں کا ثواب، کس کا دل نہیں چاہتا ہوگا. لیکن صحابہ کرام کی قبریں ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ کہیں ساحل مکران پر، کبھی افریقہ کے جنگلات کے اندر. کیوں؟ اس سنت کی ادائیگی میں وہ رکے نہیں، نکل کھڑے ہوئے اللہ کے راستے. انا ومن تبعنی، یہ اصل اتباع ہے. میں بھی اور وہ بھی جو میری اتباع کرنے والے ہیں. بس سبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى، اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے بستیوں میں رہنے والے لوگوں میں سے صرف مردوں کو، اشارہ انسانوں کی طرف، مردوں ہی کو بھیجا جن کی طرف ہم نے وحی بھیجی. اب ایک مسئلہ تو یہ کہ نبوت عورتوں کو کبھی نہیں دی گئی، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ اشارہ ہے کہ نبوت انسانوں ہی کو دی گئی. انسان ہی انسان کے لیے ماڈل بن سکتا ہے، اس لیے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے انسانوں میں ہی سے پیغمبروں کو منتخب فرمایا. افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. ولدار الاخرۃ خیر للذین اتقوا، اور یقین آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے بعد یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے. مشکل پیش آتی اس کی تشریح و تفسیر میں، ترجمے میں بھی کئی احتمالات ہیں ضمائر یعنی پروناؤنس کے استعمال کے اعتبار سے. میں ایک ہی محتاط ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہونے لگے، بریکٹ میں لوگوں سے، کہ اب یہ قبول نہیں کریں گے. وظنوا انہم قد کذبوا، اور انہوں نے، بریکٹ میں یعنی لوگوں نے، یہ گمان کیا کہ ان سے، بریکٹ میں لوگوں سے، جھوٹ کہا گیا ہے کہ کوئی عذاب عذاب نہیں آئے گا، یہ تو ایسے ہی دھمکیاں دے رہے ہیں ہم نے. دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیے. حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہونے لگے لوگوں سے کہ قبول نہیں کریں گے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگوں نے گمان کیا کہ ان لوگوں سے جھوٹ بولا گیا ہے کہ کوئی عذاب نہیں آئے گا، جھوٹے وعدے ہیں، جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، ہماری مدد آ گئی ان یعنی رسولوں کے پاس، فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، پس جسے چاہا ہم نے بچا لیا، سورہ اعراف سورہ ہود میں تفصیل ہم پڑھ چکے، جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، آ گئی ہماری مدد ان رسولوں کے پاس، فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، جسے چاہا ہم نے بچا لیا، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب پھیرا نہیں جاتا مجرمین کی قوم سے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، سبق آموزی ہے، مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں یعنی قرآن، بلکہ تصدیق ہے اپنے سے پہلے کی یعنی کتاب جو تورات وغیرہ تھی، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شے کی تفصیل اس میں ہے، یعنی ہدایت کے لیے ضروری باتوں کی سب کی تفصیل کر دی گئی، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ سورہ یوسف الحمدللہ مکمل ہو گئی، اس کے متعلق ایک عمدہ کیسٹ ہے محترم نوید احمد صاحب کا، علم و حکمت کے موتی سورہ یوسف کی روشنی میں، اس کی سماعت بھی انشاءاللہ تعالی مفید رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔